أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ہماری گفتگو آموزش فلسفہ میں درس نمبر 10 میں چل رہی تھی کہ جس کا عنوان ہے فلسفے کی ضرورت. پچھلے دو درسوں میں تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے کہ فلسفہ انسان کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا ہے. پچھلے درس میں ہماری فلسفے کی ضرورت کے اعتبار سے بحث علوم انسانی میں ہوئی تھی کہ جس کو انگلش میں ہیومینٹیز کہتے ہیں. مختلف علوم کا مجموعہ ہے یہ, جیسا کہ علم اقتصاد ہے, جیسا کہ علم سیاست ہے, مینجمنٹ کا علم ہے, سائیکالوجی ہے, سوشیالوجی ہے. یہ علوم ہیومینٹیز کے زمرے میں آتے ہیں کہ جن کو ہم فارسی میں دیکھتے ہیں تو اس کو علوم انسانی کے ساتھ جو ہے وہ ترجمہ کیا گیا ہے. علوم انسانی میں چونکہ محور انسان ہے, چونکہ یہ تمام علوم انسان کے عمل کے ساتھ مرتبط ہیں, اسی وجہ سے ان کو ہیومینٹیز کہا جاتا ہے. اور آپ کی خدمت میں یہ بیان ہوا تھا کہ ان علوم کی کیا اہمیت ہے انسان کی زندگی میں. مختلف تعبیریں آپ کی خدمت میں بیان کی تھی کہ علوم انسانی یہ معاشرے کو جہت دیتے ہیں, معاشرے کی ترقی کے اندر ان کا بڑا بنیادی کردار ہے. جو ملتیں, جو معاشرے علوم انسانی کے اندر پیچھے رہ جائیں وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر پاتے. ملتوں کا استقلال ڈیپینڈ کرتا ہے علوم انسانی کے اوپر, کہ اگر کوئی ملت علوم انسانی کے اندر صاحب نظر ہے, اس کے پاس ماہرین ہیں ایسے کہ جو علوم انسانی کے اندر مہارت رکھتے ہیں اور اس سے مختلف جو ہیں وہ نظریات کو استخراج کرتے ہیں اور اس کے مطابق پھر معاشرے کو, سوسائٹی کو, ملک کو, ملت کو مدیریت کرتے ہیں, پھر تو یہ ملت جو ہے وہ فکری اعتبار سے مستقل رہے گی, عملی میدان میں مستقل رہے گی, ترقی کر پائے گی. بہت ساری جو ترقی کے اندر بنیادی چیزیں ہیں وہ اس ملت کے پاس ہوں گی, اس معاشرے کے پاس ہوں گی. اور ایک جو بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے خود معاشرے کے اندر یہ مطالب سننے کو ملتے ہیں, دینی طبقہ تو یہ نعرہ لگاتا ہی ہے اور جستجو میں بھی لگا ہوتا ہے کہ اسلام کی حاکمیت ہونی چاہیے, حکومت اسلامی ہونی چاہیے. حکومت ایک حصہ ہے حاکم اسلام کے حاکم ہونے کا, وائلہ بہت سارے شعبے ہیں کہ جس میں اسلام کا حاکم ہونا ضروری ہے. اور دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض روشن فکر حضرات بھی جو سیاست سے وابستہ ہیں, جو یونیورسٹیز کے جو ہیں وہ فارغ و تحصیل ہیں, ان کی طرف سے بھی یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ وہ اب چاہیں وہ عقیدہ رکھتے ہیں یا مسلمان معاشرے کے اندر اپنی ووٹنگ کو اضافہ کرنا چاہتے ہیں. اب بہرحال نیتوں کے جو نیتوں کا علم ہے وہ خدا جانتا ہے, ہم کسی کے اوپر اتہام زنی نہیں کر سکتے. وہ آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ کا قیام چاہتے ہیں, ہم ایک ایسی مملکت بنائیں گے کہ جو جس کا رول ماڈل کون ہوگا, ریاست مدینہ ہوگا, کہ جس کو आप कह लें कि फलसफी जबान में अगर हम मद्देनजर रखें तो उसको मदीने फाजिला भी कहते हैं। रियासत मदीना को अगर आप कायम करना चाहते हैं, या अगर मजहबी दीनदारों और मजहबी तबके से अगर मैं मुखातब हूं कि आप अगर इस्लाम की हाकमियत चाहते हैं, तो अल्फाज से तो कुछ नहीं होगा। मसलन आप में इस्लाम हाकिम होगा, खूब इस्लाम कैसे हाकिम हो, क्या निशानी है कि इस्लाम ने हाकिम होना है? खूब इस्लाम के हाकिम होने की का मतलब ये नहीं है कि मसलन एक मुसलमान जो है वो हुकूमत में आ जाए और वो मस्जिदों को फंड देना शुरू कर दे, मदरसों को फंड देना शुरू कर दे, मजहबी जो प्रोग्राम हैं उनके अंदर माने इजाद ना करे। खूब इससे इस्लाम हाकिम नहीं होगा। हाकिमियत इस्लाम से ये मुराद नहीं है। और आज तक जो इस्लामी जो आप कह लें कि उलूम की जिहत जो है, या कहूं कि इस्लाम की जो हाकिमियत का नजरिया है, वो आज मुश्किल नजर आता है या मुतहक्किक होता नजर नहीं आता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हाकमियत इस्लाम का माना व मफहूम ही सही तरीके से नहीं समझा गया। मसलन आप देखें, बाज़ों का जब एजुकेशन के अंदर बात आती है और कहा जाता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या होना चाहिए, इस्लामी होना चाहिए, तो क्या करते हैं, ये स्कूल बनाते हैं, स्कूल बनाकर निसाब का इंतखाब वही करते हैं कि जो मगरबी सिस्टम से निकला हुआ होता है, उसके अंदर इजाफा इस्लामियात का कर देते हैं, और जोहर के वक्त नमाज जमात का इकामा कर देते हैं, वुजू करना सिखा देते हैं, और फिर क्या कहते हैं, एजुकेशन इस्लामी जो है उसको यहां पर राइज कर दिया गया है। खूब एजुकेशन इस्लामी इसको ये नहीं कहते। इस्लामी सिस्टम जो एजुकेशन का है वो ये नहीं है कि उसमें इस्लामियात को डाल दिया जाए, नमाज पढ़वा दी जाए, वुजू का तरीका सिखा दिया जाए, तहारत सिखा दी जाए, तो वो स्कूल का सिस्टम, वो एजुकेशन का सिस्टम इस्लामी हो जाएगा। नहीं, अगर रियासत मदीना का कायम कोई जो है वो गिरोह हो, कोई तबका, चाहे वो दीनदार तबका हो चाहे वो रोशन फिक्र तबका हो, जो इस्लाम से महब्बत रखने वाला है, हाकमियत इस्लाम चाहता है, इस्लाम को तमाम शोबाजात में नाफिज करना चाहता है, तो उसका बुनियादी तरीका ये है कि जो ह्यूमनिटीज हैं उनकी बुनियादें इस्लामी होनी चाहिए। उलूम इंसानी की बुनियादें इस्लामी होनी चाहिए। अगर उलूम इंसानी की बुनियादें और इनके मबानी अगर इस्लामी तर्ज तफक्कुर के साथ साजगार हुए और उसके मुताबिक फिर आपने अगर मुआशरे को मुदीरियत की, तो उस वक्त आप कह सकते हैं कि अब इस्लाम की हाकमियत है, आपका इक्तिसाद का मबना इस्लामी बुनियादों पे होना चाहिए, आपकी सियासत का मबना इस्लामी बुनियादों पे होना चाहिए, आपकी एजुकेशन का मबना इस्लामी बुनियादों पे होना चाहिए। और अगर आप कोई सफर तय करना चाहता है, आप ये सफर तय करना चाहते हैं कि हम तमाम मैदानों में इस्लामी बुनियादों पे काम करना चाहते हैं और उलूम इंसानी जो हैं वो इस्लामी बुनियादों पर जो हैं वो कायम करना चाहते हैं, तो आपको फिर क्या है, फलसफे की अशद जरूरत पड़ेगी। क्यों? इस वजह से कि आप इस उलूम इंसानी के अंदर सबसे पहला मबना क्या है, इंसान की हकीकत है कि इंसान की हकीकत क्या है, आया इंसान जो है वो फकत मादी है या मादी होने के साथ साथ एक और जंबा भी रखता है जो कि रूहानी जंबा है, आया इंसान बदन के अंदर खुलासा होता है या बदन के साथ साथ एक रूह नाम नफ्स नाम की हकीकत भी रखता है, आया इंसान की जरूरियात फकत और फकत مادی ہیں یا نہ، بلکہ انسان مادی ضروریات کے ساتھ ساتھ اپنی روحانی اور معنوی ضروریات بھی رکھتا ہے؟ آیا انسان کی سعادت کے لیے فقط مادی ضروریات کا پورا کرنا کافی ہے، یا مادی ضروریات کے ساتھ ساتھ اس کی معنوی ضروریات کو بھی مد نظر رکھنا ہے؟ تو یہ والی بحثیں آپ کہاں کریں گے؟ فلسفی علوم کے اندر، علم النفس فلسفی کے اندر یہ بحث ہوگی، جو کہ فلسفے کی ایک شاخ ہے، فلسفہ عام معنی میں. اور انسان کے اوپر آپ گفتگو اگر کرنا چاہتے ہیں تو یہ بات ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ فلسفہ اولی اور فلسفی علوم کے درمیان رابطہ موجود ہے. میٹافیزک، فلسفہ اولی، جس کا موضوع کیا ہے؟ موجود بما ہوا موجود، مطلق الوجود، یا مطلق، یا موجود مطلق، نہ کہ مطلق وجود، موجود مطلق اس کا موضوع ہے. کیونکہ علوم فلسفی کا میدان تب آتا ہے تحقیقات، جب فلسفہ اولی جو ہے وہ تحقیقات اپنی انجام دے دے. کیونکہ ہستی کو ثابت کرنا اور ہستی کے مختلف احکام اور قوانین کو بیان کرنا، یہ فلسفہ اولی کا کام ہے. جب ہستی کے کلی قانون بیان ہو جائیں گے، آپ کے پاس معیار آ جائے گا ہستی وغیرہ ہستی کا، پھر اس کے بعد نوبت آتی ہے کہ آپ پھر فلسفی طور پر مزید جزئی بحثوں میں وارد ہو جائیں. آپ علم النفس فلسفی کو وجود میں لے کر آئیں، آپ فلسفہ اخلاق کو وجود میں لے کر آئیں، آپ فلسفہ سیاست میں چلے جائیں، یہ تمام جو ہیں وہ فلسفی علوم جو ہیں وہ وجود میں آتے ہیں. پھر تو پس آپ نے دیکھا کس طریقے سے فلسفہ انسانی زندگی کے اندر جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے، چاہے وہ دیندار طبقہ ہو یا غیر دیندار. اگر آپ نے فلسفے کی اہمیت دیکھنی ہے تو آپ کو یہیں سے پتا چل جائے گا کہ آج پوری دنیا کے اندر جو سسٹم قائم ہوئے ہیں ان کی جڑوں میں مبانی فلسفی ہیں. آپ جو ایجوکیشن کا سسٹم اپنا رکھتے ہیں، آپ سیاست کا سسٹم جو اپنا رکھتے ہیں، آپ اقتصاد کا جو سسٹم اپنا رکھتے ہیں، یعنی جو آپ نے مغرب سے لیا ہوا ہے اور مغرب والوں نے جو یہ سسٹمز دیے ہیں، آپ دیکھیں ان کے پیچھے جو بنیادیں ہیں وہ فلسفی ہیں. اور کون سے فلسفے پر وہ قائم ہیں؟ ہم کیوں ان سسٹمز کو نہیں مانتے باوجود اس کے کہ وہ رائج ہیں اور کچھ فائدے دیے بھی ہیں اس نے؟ ہم مخالف ہیں ان سسٹمز کے جو مغرب زمین سے نکلے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی جڑوں میں جو فلسفہ موجود ہے وہ مادی فلسفہ ہے، اس کی نگاہ اس جہان کے اوپر فقط مادی ہے، اس فلسفے کی نگاہ جو ہے انسان کے اوپر فقط مادی ہے. اور یہی فلسفہ مادی ان کی جڑوں میں ہے، اسی وجہ سے آپ دیکھیں جا کر انسان کو کیا کہتے ہیں کہ انسان سوشل اینیمل ہے. اور اینیمل کو وہ اینیمل کے معنی میں لیتے ہیں. مثلا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ارسطو نے انسان کی اگر تعریف کی ہے حیوان ناطق، تو یہاں حیوان سے مراد چوپایوں والا حیوان نہیں ہے، یہاں حیوان سے مراد ہے موجود زندہ کہ جو اپنے ارادے سے حرکت کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں حیوان. لیکن ہمارے عرف میں حیوان کا جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ جانور کے جس کو جو ہماری زندگی میں موجود ہیں ارد گرد. تو چونکہ ان کا نظریہ مادی والا ہے، لہذا وہ انسان کو حیوان کے زمرے میں رکھتے ہیں. انسان اور حیوان کے درمیان تفاوت کچھ بھی نہیں ہے ان کے نزدیک، فقط یہ فرق ہے کہ انسان جو ہے وہ تفکر کی صلاحیت رکھتا ہے اور حیوان کے اندر تفکر کی صلاحیت موجود نہیں ہے. ہے کس رتبے میں؟ حیوانیت کے. لہذا کہا گیا یہ سوشل اینیمل ہے. اور بھی بہت ساری تعریفیں آپ کو ملیں گی کہ جس میں اینیمل ہونا انسان کا یہ کیا ہے، یہ वाज़े है, मुत्तफ़िका है उनका। मसलन एक ड्रामा आप देखेंगे इन्होंने बनाया हुआ है सियासत के ऊपर, उसका नाम है पॉलिटिकल एनिमल, एनिमल्स।
इस तरह तो ये पूरे रूम है इंसानी, जब हम फलसफा इस्लामी की बुनियाद पर बनाएंगे इनसे तो तकरीबन टोटली फर्क कर
जी,
जाएंगे फिर।
इसी वजह से कह रहे हैं कि उलूम इंसान, आप देख लें कि रहबरे मुअज्जम इनकलाब ये क्यों बार बार ताकीद कर रहे हैं ईरान के अंदर कि उलूम इंसानी को इस्लामी होना चाहिए। उनकी मुराद ये है कि उलूम इंसानी जो गर्बी व मगरिब जमीन से आए हैं, वो उलूम इंसानी उनकी बुनियादें जो हैं वो मादी पसंदी वाली हैं, उनकी निगाह फकत मादे पर है, मादे में मुनहसिर मानते हैं हकीकत को, मादे से मावरा किसी चीज के कायल नहीं है, हस्ती के अंदर भी और इंसान के अंदर भी। तो लिहाजा नताएज जो हैं वो डिफरेंट निकलेंगे आगे। जैसा कि आपको मिसाल दी है कि इक्तिसाद के अंदर दो बड़े सिस्टम सामने आए, कैपिटलिज्म और मार्क्सिज्म। और आप देख लें कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, या जो जो मार्क्सिज्म ने जिसका नारा लगाया था, उसके अंदर आप अगर तहकीक करें जाकर, जो इंसान की तारीफ है इनकी निगाह में वो मादी इंसान है। जरूरियात जो पूरी करने के लिए वो सिस्टम बना रहे होते हैं वो मादी इंसान की जरूरियात मद्देनजर होती हैं इनके। तो अब अगर हम कहें कि हमें रियासत मदीना कायम करनी है, हमें इस्लाम की हाकमियत को जो है वो लेकर आना है, इस्लाम को बुलंदोबाला करना है, इस्लाम का परचम जो है वो बुलंद करना है, अपनी तमाम जिंदगी में इस्लाम को हाकिम करना है, तो क्या करना होगा हमें? हमें उलूम इंसानी तौलीद करने पड़ेंगे कि जिनकी बुनियादें जो हैं वो इस्लामी तफक्कुर के साथ साजगार हो। और इस्लामी तफक्कुर क्या मबना है इस्लाम का? इस्लाम का मबना यह है कि यह हस्ती पूरी की पूरी मादे में खुलासा नहीं होती, बल्कि यह हस्ती तकसीम है मादी और मुजर्रद के अंदर। और यह जो इंसान है यह फकत यही बदन नहीं है, फकत यह मादी नहीं है, बल्कि मादे के साथ साथ इसकी जो हकीकत है वो क्या है? वो रूहानी है, मुजर्रद है। बदन और नफ्स, जिसको हम रूह कहते हैं, बदन मादी है, उसकी रूह क्या है? मुजर्रद है। मादी जरूरियात भी इसके लिए बहुत जरूरी हैं पूरा करना, और उसकी रूहानी जिंदगी की गजा भी फराहम करनी। ऐसा सिस्टम कायम करने की जरूरत है कि जो दोनों जरूरतों को पूरा करे आकर, मेंटेन करे इसको आकर, तब मुआशरा जो है वो कामयाबी की तरफ जाता है। आज क्यों तमाम सिस्टम नाकाम होते नजर आ रहे हैं और हमारी आंखों के सामने ना कैपिटलिज्म जो है वो काम कर सका, पूरी दुनिया इस सिस्टम का मुखालिफ है। और जैसे ये मार्क्सिज्म ने आकर जो है वो सोशलिज्म का नारा लगाया था आकर, और जहां पे इजरा हुआ है क्या वहां पे मुआशरे सआदतमंद हो गए हैं? क्यों? इस वजह से कि इनका तमरकुज जो है वो फकत मादी जंबे के ऊपर है। तो जब आप एक जंबे को ज्यादा फोकियत देंगे, दूसरे जंबे को छेड़ेंगे ही नहीं बिल्कुल, उसके लिए बरनामा रेजी ही नहीं करेंगे, उसके लिए कोई सिस्टम ही नहीं रखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि इंसान सेटिस्फाई नहीं हो सकेगा, इंसान को इत्मीनान नसीब नहीं हो सकेगा, इंसान को सुकून नहीं मिल सकेगा कि जो इंसान को चाहिए, इंसान को रुश्त नहीं मिलेगा, तकामुल नहीं मिलेगा। बस अगर हम इस्लाम की हाकमियत चाहते हैं तो हमें फलसफे के अंदर काम करने की जरूरत है, फलसफे उला के अंदर भी और उलूम फलसफी के अंदर भी। और आज आप देख लें कि उम्मतें पीछे रह गई हैं, उसकी वजह यह है कि फलसफे से दूर हो गई है, ना फलसफा उला में अपनी निगाह रखते हैं, ना उलूम इंसानी में कोई अपनी निगाह है इनकी। ایک اور آپ کی خدمت میں مطلب بیان کرتا ہوں کہ بعض اوقات یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، تو وہ ہر انسان کو جو ہے وہ تمام شعبہ جات کے اندر اجازت دیتے ہیں، ماہر بناتے ہیں، ماہر بنا کر پھر بہت ساری فیسلٹیاں دیتے ہیں، جاب دیتے ہیں، بے تحاشا تنخواہ دیتے ہیں، ایک خصوصیت کے طور پر بیان کرتے ہیں اس کو. ان نوجوانوں سے میں یہ عرض کروں گا، آپ شمار کریں یورپ کے اندر کتنے افراد باہر کی لوگ ہیں جو مختلف ممالک سے آئے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلمان ہوں، وہ ہیومینٹیز میں کتنا کام کر رہے ہیں؟ آیا ان کو اجازت ہے کہ وہ ہیومینٹیز والے شعبہ جات میں جا کر داخلہ لیں اور ان میں صاحب نظر بنیں؟ یہ آمار گری کریں، آپ جا کر اس کو شمار کریں، آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس طریقے سے استعمار معاشروں کو جو ہے وہ گمراہ کر رہا ہے، کہ آپ کو ان علوم کی طرف لگا دیا ہے، ان علوم کے اندر فسیلیٹیٹ کر رہا ہے اتنا زیادہ کہ آپ کی توجہ ان بنیادی علوم کی طرف آئے ہی نہیں. آپ کو ٹیکنالوجی کے اندر جو ہے وہ لگا دیں گے، آپ کو جو ہے دوسرے جو موضوعات ہیں ان کی طرف جو ہے وہ جانے کی اجازت دیں گے، آپ کو سائنس کی طرف لے کر جائیں گے، آپ کو سائنسدان بھی بنا دیں گے، سائنس کے اندر نظر بھی دینے دیں گے. لیکن آپ دیکھیں کتنے ایسے نوجوان ہیں کہ جو دوسری ملتوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہیومینٹیز میں گئے ہوں، یا کوئی نوجوان جا کر یونیورسٹی میں پوچھے جا کر ان کے اعداد و شمار لے لیں ان کے، آپ کو خود بخود حقیقت جو ہے وہ سامنے آ جائے گی. تو یہیں سے پتا چلتا ہے آ کر کے دشمن کس طریقے سے کام کر رہا ہے. تو بس یہ جو باتیں آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں اس کا مطمع نظر یہی تھا کہ یہ وہ ایسے علوم ہیں کہ جن کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے. آج کا جوان اگر ان علوم کی طرف توجہ نہیں کرے گا تو یہ امت جہاں پر کھڑی ہے نہ صرف یہ کہ آگے نہیں جائے گی بلکہ اس سے بھی مزید پیچھے چلی جائے گی، چونکہ امتوں کو جس نے ترقی دینی ہے وہ یہ علوم ہیں، علوم انسانی ہیں، ہیومینٹیز ہیں، اور نہ وہ ہیومینٹیز کے جو مغرب ماہرین نے ہمارے لیے تولید کیے ہیں یا پوری دنیا کے لیے تولید کیے ہیں، وہ نہیں. کام کرنے کی ضرورت ہے، اسلامی بنیادوں پر ہیومینٹیز کو تولید کرنے کی ضرورت ہے. یہ مسلم معاشرہ نہیں فقط بلکہ پوری بشریت کے لیے راہ حل ہے. آج آپ دیکھ لیں یورپ، اس کے اندر کاذب عرفان، جھوٹے عرفان جس کا نام دیا گیا ہے، کیوں اتنے زیادہ وجود میں آ رہے ہیں؟ آپ کبھی لسٹ جو ہے وہ بنا کر دیکھیں کہ یورپ کے اندر عرفان کے نام پر کون کون اپنی دکان چلا رہا ہے، کتنے نظریات عرفانی کے اندر آ چکے ہیں، روحانی پہلو کے اندر، آپ کو حیرانگی ہوگی. آگے مزخرف ترین نظریات عرفان کے پیش کیے جاتے ہیں اور فالورز ان کو اتنے زیادہ ملتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ حیران ہو جاتا ہے. اس میں سے ایک آپ اوشو کو پڑھ کے دیکھ لیں، اور پھر اوشو کے یورپ کے اندر کتنے زیادہ فالوورز ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپ نے مغرب زمین میں نے جو سسٹم دیا تھا اور انسان پر جو نگاہ رکھی تھی، فقط مادی رکھی ہے، روحانی جنبہ بالکل چھوڑ دیا ہے. اب ظاہری سی بات ہے روحانی نیاز، روحانی حاجت، روحانی ضرورت اس کی فطری ہے، اس کی جب یہ ضرورت پوری نہیں ہوگی تو وہ اس کو اپنی پوری کرنے کی کہیں نہ کہیں تو جائے گا. تو اب وہ پھر اس قسم کے افراد جب پہچان جاتے ہیں کہ یہ افراد جو ہیں وہ روحانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے چکر میں ہیں، تو پھر اوشو جیسے کئی افراد سامنے آتے ہیں کہ جو مزخرف ترین نظریات دیتے ہیں، اور پھر نوجوان افراد جو ہیں وہ چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، وہ ان کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ علامتیں ہیں ہمارے مسلم نوجوانوں کے لیے کہ توجہ کر جائیں اسلام کے مبانی کی طرف. اور اسلام کے مبانی کو اگر آپ عقلی طور پر و عقلانی طور پر ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو فلسفہ اولیٰ اور علوم فلسفی میں کام کرنا ہوگا. پہلے فلسفہ اولیٰ میں، پھر علوم فلسفی کے اندر. اس کے بغیر آپ حاکمیت اسلام کا خواب نہیں دیکھ سکتے، اس کو شرمندہ تعبیر نہیں کر سکتے، نہ دینی طبقہ نہ کوئی روشن فکر طبقہ، چاہے وہ کسی بھی دھڑے سے تعلق رکھتا ہو آ کر. بس علوم انسانی انسان کی زندگی میں یہ اہمیت رکھتے ہیں. اور پھر فلسفہ کیا کردار ادا کرتا ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیا ہے آ کر. میں دوبارہ جو ہے وہ آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ کی ایک عبارت کو پڑھنا چاہوں گا جو مطالب آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ آغا مصباح نے اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے، کتاب سے باہر مطلب نہیں تھا. یہ فرماتے ہیں کہ صفحہ 133 فارسی کتاب کے مطابق دوسرا پیرا ہے. اگرچہ ان کے ساری یہ عبارت پڑھنے والی ہے، لیکن چونکہ وقت میں کمی ہے تو میں فقط وہی پڑھوں گا. باری یعنی ہاں، اسباب دعوت با شیوہ حکمت می باعث گفت، کہ جیسے قرآن نے کہا ہے ادعو الی ربک بالحکمت والموعظت الحسنہ، تو کہتے ہیں کہ بے عنوان حکمت ہم یہ دعوت بے حکمت کریں، ہمیں ایک گفتگو بیان کرتے ہیں. کیا؟ کہ نظام ہائے اجتماعی می باعثی بر اساس آگاہی از ساخت فطری انسان و ہمیں ابعاد وجودی وی و با توجہ بے ہدف آفرینش و شناخت عواملی کے اورا در رسیدن بے هدف نہائی کمک می کند تنظیم شود. فرماتے ہیں کہ تمام جو سوشل سسٹمز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کس بنیاد پر تولید ہوں، کس بنیاد پر تنظیم ہوں، کہ وہ انسان کی فطری ساخت کو مد نظر رہیں، وہ آگاہی ہونی چاہیے، انسان کے تمام وجودی پہلوؤں کی طرف آگاہی اور علم ہونا چاہیے، اور اس کی خلقت کا ہدف کیا ہے یہ پتا ہونا چاہیے، اس کے نہائی اور آخری مقصد تک پہنچنے کے لیے جو عوامل درکار ہیں ان کی شناخت ہونی چاہیے. یہ تمام شناختیں جب ملیں گی تو ان کی بنیاد پر جب سسٹم تولید ہوگا وہ معاشرے کو حقیقت میں جو ہے وہ سعادت مند بنائے گا. و یافتن چنین فارمولے پچیدے ای در توان مغزهای انسانهای عادی نیست. اور یہ پیچیدہ فارمولا کہ جس کے اندر یہ تمام آگاہی و علم موجود ہو کہ جو ابھی آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے، یہ عادی انسان کے دماغ میں نہیں آ سکتا. اور اس کی مثالیں آپ لے سکتے ہیں اپنی زندگی کے اندر. کیا؟ کہ یہی میڈیکل سائنس ہی کو مد نظر رکھ لیں تو اس مادی بدن ہی کو وہ پورا نہیں پہچان سکے، چہ جائے کہ انسان کی پوری حقیقت کو وہ درک کر سکے. تو جب انسان کے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ انسان کی پوری حقیقت کو احاطہ کرے تاکہ اس کے مطابق ایک سسٹم تولید کرے، تو پھر وہ کیسے آ کر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اپنی عقل پر اعتماد کرتے ہوئے تنہا، یعنی خود انسان، وہ کیا کرے، میں ایسا سسٹم تولید کر سکتا ہوں کہ جو بشریت کے لیے نجات کا سبب بن سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. وآنچہ از اندیشہ مامی توان انتظار داشت شناختن مسائل بنیادین و شالودہائے کلیے ان نظام ہاست، یعنی ہم جتنا بھی سیکھ سکتے ہیں وہ فقط مسائل کلی ہیں، قوانین کلی ہیں، کلیات کو ہماری عقل جو ہے وہ درک کر سکتی ہے. کہ می باعث ہر چیز محکم تر و استوار تر پیریزی گردد، یعنی شناخت آفرننده جهان و انسان، شناخت حاصل کرنا کہ انسان کا، اس جہان کا، انسان کا خالق کون ہے، شناخت هدف دارای زندگی بشر، اور یہ شناخت حاصل کرنا کہ انسانی زندگی جو ہے وہ هدف رکھتی ہے، و شناخت راہی کے آفرننده حکیم برای سیرو حرکت به سوی هدف نهایی فرا روی بشری گشوده است. اور اس بات کی شناخت حاصل کرنا کہ وہ راستہ کہ جو حکیم خالق نے آخری هدف تک پہنچنے کے لیے، اس کی طرف جانے کے لیے انسان کے لیے کھولا ہے، اس کو وہ پہچانے. نوبت دل به او سپردن است، یعنی آن کا نوبت دل به او سپردن است. اب آپ نے آپ کی کیا کر دیا آکے؟ ان آیت اللہ مصباح یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ فرما رہے ہیں کہ انسان کہاں تک جو ہے اپنی عقل کو استعمال کر سکتا ہے، کہتے ہیں کلیات کو تو یہ پہچان سکتا ہے کہ اس کا جہان کا خالق کون ہے، انسان کا خالق کون ہے، درست ہے؟ یہ اس قسم کی جو بعض مطالب یہاں پر بیان کیے ہیں، یہ انسان کی عقل جو ہے وہ درک کرتی ہے، عقل اس کو اثبات کرتی ہے اپنے قوانین، قاعدے اور برہان کے ساتھ. پھر اس کے بعد کہتے ہیں اس کے بعد مرحلہ پھر یہ آتا ہے کہ جب عقل کے قوانین کے تحت آپ نے ثابت کر دیا کہ خدا ہے اور خدا حکیم ہے، اور اس خدا نے انسان کے لیے راہکار بنایا ہے، راستہ دیا ہے کہ اس کے اوپر چلے گا تو سعادت تک پہنچے گا، تو اب اس کے بعد آ کر ہمیں کہاں جانا ہے؟ اس کی اس ہدایت کی طرف کہ جو اس نے انسان کے لیے بنائی ہے. پھر وہاں پر آ کر ہم یہ نعرہ نہیں لگا سکتے جو کہ آج کل ہمیں نظر آتا ہے کہ عقل جو ہے وہ کافی ہے. اگر عقل کافی ہوتی تو پھر کوئی ایسا نظام آج تک یہ عقل پر اعتماد رکھنے والے بنا پائے چکے ہوتے اب تک کہ جو پوری بشریت کے لیے جو ہے وہ سعادت کا سبب بنتا، خوشبختی کا سبب بنتا. لیکن اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود وہ افراد کہ جو فقط اور فقط عقل پر اعتماد کرتے ہیں، اس میں وحی کو دخالت نہیں دیتے، تو آج تک جو ہے وہ نظام استخراج نہیں کر سکے. ہمیں اب یہاں سے جب عقلی مرحلہ یہ طے ہو جائے گا تو عقلی مرحلے کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں وحی کے اوپر بھی اعتماد کر کے جو ہے وہ چلنا ہوگا، وحی کو ساتھ میں لانا ہوگا، چونکہ دقیق ترین مطالب جو انسان کے بارے میں وہ یہی وحی بیان کر سکتی ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ خالق وہ ہے. اور ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ انسان کے اندر یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ انسان کی پوری حقیقت کو پہچان سکے، اور آج تجربہ میں بتا بھی رہا ہے. تو لہذا ہم نے وحی کی طرف جو ہے وہ چلا جانا ہے. جو اللہ نے رہنما بھیجے ہیں انسان کی ہدایت کے لیے، ہم نے ان کی طرف توجہ کرنی ہے. جب یہ توجہ بڑھے گی، ان کے ساتھ جو ہے وہ عقل جو ہے وہ غذا لے گی، ان سے وحی سے غذا لے گی، انبیاء آئمہ سے جو ہے وہ غذا لے گی، جو کہ ہادی ہیں، انسان کی حقیقت کو جانتے ہیں خدا کی دی ہوئی تعلیمات کی روشنی کے اندر. تو پھر چونکہ وہ کامل طور پر انسان کو جانتے ہیں، تو اب انسان اپنی اسی عقل کے ساتھ کہ جو بغیر وحی کے، بغیر ہادی کے درک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی انسان کی پوری حقیقت کو، جب یہ عقل وحی کی شاگرد بنتی ہے، جب یہ عقل ہادی کی شاگرد بنتی ہے، تو پھر اسی کے اندر یہ صلاحیت آتی ہے کہ وہ پھر انہی مطالب سے ایک ایسا سسٹم استخراج کرتی ہے کہ جو انسان کے لیے سعادت مند و خوشبختی کا سبب بنتا ہے. تو یہ ضروری ہے، اور یہ کیا ہے؟ فلسفہ ہے، اس کے اندر مدد کرتا ہے کہ خدا کو ثابت کرنا ہے فلسفے کے ذریعے، انسان کی حقیقت کو جاننا ہے فلسفے کے ذریعے. تو یہ تمام چیزیں جو یہاں پر بیان کی ہیں. خوب، آخری مطلب بیان کرتا ہوں، وہ یہ کہ اب کوئی بندہ آ کر یہ اعتراض کرے کہ چلیں ٹھیک ہے، جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے، انہوں نے اپنی عقل پر اکتفا کرتے ہوئے سسٹم نکالے، ان کے سسٹم نہیں چل سکے، آپ اس کو قبول نہیں کر رہے. خوب آپ تو قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کو آئے ہوئے 1400 سال ہو گئے ہیں، ہادیوں کو گزرے ہوئے 1200 سال ہو گئے ہیں، درست ہے؟ تو پھر آج تک اسلام کیوں کوئی سسٹم نہیں دے سکا؟ جواب کیا ہے اس کا؟ راہ آسانی سے ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کمی کاستی اسلام کے اندر نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر ہے، مسلمانوں کے اندر ہے، یہ کوتاہی مسلمانوں کی ہے، دینی طبقے کی ہے، کہ جن کا یہ وظیفہ بنتا تھا کہ وہ ان عقلی اصولوں کے تحت آئیں، اسلام کی بنیادوں پر کام کریں، ان بنیادوں کے تحت پھر آ کر سسٹم کو استخراج کریں اور اس کو اجرا کے قابل بنائیں، جو کہ نہیں ہو سکا، لیکن ابھی ہوتا نظر آ رہا ہے. ابھی ایسی فرصتیں نصیب ہوئی ہیں امت مسلمہ کو کہ اس کے بعض ماہرین جو ہیں اس وقت یہ کام کر رہے ہیں، اور ان ماہرین کو دیکھتے ہوئے یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ اب اس میں ہم یہ تو زمانہ تو معین نہیں کر سکتے، لیکن ایک امید نظر آ رہی ہے کہ ایک اسلامی سسٹم جو ہے وہ استخراج ہوگا کہ جو پوری امت کے لیے، پوری بشریت کے لیے نجات کا سبب بنے گا. انقلاب اسلامی کی برکات کا ایک نتیجہ جو ہے آپ دیکھ لیں وہ یہی ہے کہ یہاں کے ماہرین بیٹھ کر شب و روز محنت کر رہے ہیں، اور ان کا متمع نظر یہ ہے کہ اسلام کے بتائے ہوئے راستوں کے مطابق، اسلام کی بتائی ہوئی بنیادوں کے مطابق ایک ایسے سسٹم کو تولید کیا جائے کہ جو پوری بشریت کے لیے نجات کا سبب بنے. ایجوکیشن میں کام کافی حد تک آگے جا چکا ہے، اقتصاد کے اندر جو ہیں کافی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کافی مطالب جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں، اور اسی طریقے سے باقی علوم کے اندر بھی سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، کہ انشاءاللہ دعاگو ہے کہ خداوند متعال ان کو اور ہم کو سب کو جو ہے وہ توفیق دے کہ ہم یہ والے کام کر سکیں، فلسفہ اولا میں محنت کریں، علوم فلسفی کے اندر محنت کریں، اور محنت کر کے پھر آ کر جو ہے وہ اسلامی بنیادوں کے اوپر ان علوم کو تولید کر سکیں. خوب ایک غلط فہمی کو دور کرنا چاہوں گا. اب ممکن ہے کہ بعض افراد جو ہیں ان مطالب کو سننے کے بعد یہ کوشش کریں کہ وہ آرٹس کی طرف جائیں، اور معاشرے کے اندر چونکہ آرٹس کی وقعت نہیں ہے، پھر ان کو نوکریاں نہ ملیں، وہ کچھ اپنی مادی ضروریات پوری نہ کر سکیں، تو وہ پھر بلیم ہمیں نہ کریں کہ ہم نے تو ان کے کہنے پہ یہ باتیں سن کر جو ہے وہ آرٹس کو اختیار کیا تھا اور آج ہم اپنی زندگی نہیں چلا پا رہے. نہیں، آپ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مطالب سننے کے بعد جو ہے وہ آپ فوراً جو ہے وہ ایک جذباتی فیصلہ کریں. نہیں، سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں، اس میں ایسے علوم کو ساتھ لے کر چلیں کہ جو آپ کی مادی ضروریات کو پورا کرتے رہیں، آپ کو محتاج نہ کریں، آپ اپنی اس عزت نفس کو جو ہے وہ باقی رکھیں. لیکن وہ افراد کے جو ذہین ہیں، فتین ہیں، جن کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ اپنی دوسری مصروفیات کے ساتھ ان علوم کے اندر بھی کام کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر علم کے اندر ہر بندہ جو ہے وہ گھس جائے، نہ، جس کے جو سلیقہ ہے، جو ذوق رکھتا ہے. مثلا ایک بندے کا مزاج سائیکالوجی سے ملتا ہے، وہ سائیکالوجی کے اندر محنت کرے. ایک بندے کا مزاج جو ہے وہ سوشیالوجی کے اندر ملتا ہے، وہ سوشیالوجی میں کام کرے جا کر. ایک بندے کا اکنامکس میں کام دل کرتا ہے، وہ اکنامکس میں کام کرے. تو اس طریقے سے اپنے مطالعات کو بڑھائے، اور نہ فقط مغرب زمین کے مفکرین کی کتابوں کو پڑھنے پر اکتفا کرے، پھر وہ بہت خرابی ہو جاتی ہے. یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ والے علوم بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. کب؟ جب اسلامی بنیادوں پر آپ لے کر آئیں گے، امت مسلمہ کے لیے تب مفید ثابت ہوں گے، وائلہ یہ امت مسلمہ کے لیے مفید ثابت نہیں ہوگی، چونکہ ان کی بنیادیں جو ہیں مادی فلسفے کے اوپر ہیں، انسان کو حیوانیت کے درجے میں رکھ کر سوچی گئی پالیسی کے تحت ہیں، اور ان کے مطابق نکالے گئے سسٹم کے تحت ہیں، تو لہٰذا یہ کارآمد نہیں ہوں گے. ہاں، ان کو پڑھنا ضروری ہے تاکہ ان کو ہم جواب دے سکیں، اور اسلامی بنیادوں کے مطابق مطالب کو استخراج کرنے میں آسانی ہو سکے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ مد نظر رکھیں. میں چاہ رہا تھا کہ کم اس موضوع پر گفتگو کروں اور پھر اپنا آج یہ درس جو ہے وہ مکمل کر لیں, لیکن چونکہ اہمیت اس مطلب کی زیادہ تھی اور کتاب کے مطابق بھی ہے, چونکہ مطالب یہ بیان بھی ہوئے ہیں اس کے اندر, تو بہرحال معذرت چاہتے ہیں کہ یہ مطلب جو ہے وہ تھوڑا لمبا ہو گیا. انشاءاللہ اگلے درس میں جو اعتراضات ہیں فلسفے کے اوپر اور اس کے جوابات جو بیان کیے گئے ہیں اس کو ختم کر کے انشاءاللہ پھر ہم اپنی بحث جو اپیسٹمولوجی کی ہے اور اہم ترین بحث ہے فلسفے کی, اس میں وارد ہو جائیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.